الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
سبحان الله
صدق الله العلي العظيم مخدوم زادہ گرامی وقار حضرت مصنع میاں صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر نوری اور اصول بلاد بمبئی کے مختلف درسگاہوں کے اور مساجد کے ائمہ کرام اور علماء ملت اسلامیہ اور مدرسین عزیزان ملت قابل احترام بزرگوں اور دوستوں ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی جود والکرم والہ الکلام اجمعین
صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آج کی اس بزم میں آپ کے مقرر کردہ عنوان کے حوالے سے میں کچھ معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا میرے عزیز ساتھی اور دوستو آج قوم مسلم بہت سے چیلنجوں کا بیک وقت مقابلہ کر رہی ہے ایک چیلنج کی طرف حضرت مولانا شاکر نوری نے بہت ہی واضح طور پر اشارہ بھی فرمایا اور اس کا حل بھی پیش فرمایا اس کے علاوہ اور بہت سے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے جو ہماری ملت کے کو درپیش ہیں بہت سے مسائل ہیں بہت سے ایشوز ہیں بہت سے حملے ہیں جو ملت کے کمزور جسم پر ہر چہار جانب سے کیے جا رہے ہیں ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے ملی اقدار اور روایات کو بچا کر اگلی نسلوں تک منتقل کر سکتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ ہمیں غور کرنا ہے اور جس کے لیے ہمیں اپنے کو آمادہ کرنا ہے یہ ہمارے آبا کا ہمارے اسلاف کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہزاروں زحمتیں اور مشقتیں جھیل کر ہزاروں تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک ایمان پہنچایا اسلام کی دولت گرانبہا پہنچائی اسلامی اقدار اور روایات کا شعور بخشا فکر اسلامی کو ہماری میراث انہوں نے بنا دیا اور ہمیں بے چہرگی سے بچا لیا آج جبکہ ہم اپنے اسلاف کی جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارا مستقبل ہے، آنے والا زمانہ ہے، ہمارے سامنے ہماری آنے والی نسل ہے، آنے والا دور ہے، اس دور کی مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ انتہائی متانت سے یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اسلاف کی میراث کو اپنی آئندہ نسلوں تک کس طرح منتقل کر سکیں گے. حوادث کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، قیامتیں مختلف نواحی سے آتی ہیں، جسم و جان کو نقصان پہنچ جانا اور آبادیوں کا اجڑ جانا یہ ہمارا حقیقی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا حقیقی مسئلہ دراصل ہمارے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچنا ہے. کیا ہم آئندہ مسلمان رہ جائیں گے؟ کیا بحیثیت اس مسلمان ہم اللہ کے رسول کی بخشی ہوئی وہ امانت جو 1400 سال سے ہمارے اسلاف سنبھالے ہوئے ہم تک منتقل کر چکے ہیں، کیا ہم بھی آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ابھی کوشچن مارک، جس کا ہمیں جواب تلاش بھی کرنا ہے اور حل بھی ڈھونڈنا ہے. یاد رکھیے، افراد کا نقصان پہنچ جانا، کو نقصان پہنچ جانا، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہوتا آیا ہے، لیکن جب کوئی قوم اپنا ملی تشخص، اپنی انفرادیت، اپنی آئیڈینٹیٹی اور اپنی پہچان کھو بیٹھتی ہے تو وہ قوم بحیثیت قوم دنیا کے نقشے سے غائب ہو جاتی ہے. دنیا میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں ان تمام قوموں میں اسلام اپنا بہت ہی مخصوص اور تابناک ماضی رکھتا ہے اور بہت ہی روشن اور باوقار چہرہ رکھتا ہے.
بے شک
ہر مسلمان پروردہ آغوش غیرت ہے، وہ ہر طرح کا نقصان برداشت کر سکتا ہے، مگر یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی غیرت کو، اس کی اسلامی اقدار کو، اس کے تشخص کو، اس کی آئیڈینٹیٹی کو، اس کی پہچان کو اور اس کی شناخت کو چیلنج کیا جائے. اور آج یہ چیلنج بہت زیادہ نمایاں ہے. کل تک لوگ صرف ہمارے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ قوم دل بدل عددی اعتبار سے بڑھتی کیوں جا رہی ہے، اس کی تعداد کم کی جائے، اور ایک صدی تک جبر مسلسل کے بعد بھی جب دیکھا کہ ہماری تعداد کم نہیں ہو رہی بلکہ یہ سیل رواں ہے جو بڑھتا جا رہا ہے،
سبحان اللہ،
تو اب انہوں نے اپنے حملے کے رخ بدل دیے ہیں. اب وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہمارا طور امتیاز ہے، ہمارا ویزا ہے، ہماری پہچان اور شناخت ہے، اس کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ خود مسلمان اسے نفرت کرنے لگے. اور دنیا میں جب بھی مسلمان بحیثیت مسلمان سامنے آئے تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ اسی قوم کا ایک فرد ہے جس قوم کی تاریخ خون میں ڈوبی ہوئی ہے. بلا شبہ ہماری تاریخ خون میں ڈوبی ہوئی ہے، مگر ظلم کے خون میں نہیں، مظلومیت کے خون میں.
بے شک
بدر حنین کی سرحدوں سے لے کر کے اور آج تک ہم نے خون بہایا نہیں ہے بلکہ ہمارا خون بہایا گیا ہے.
بے شک
لیکن زمانہ بڑا عجیب ظالم واقع ہوا ہے کہ جب ظالم مظلوم بن جاتا ہے اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے. آج دنیا میں کتنی ہی وادیاں ہیں اور کتنی ہی علاقے ہیں جہاں ہمارے بچوں کی سسکتی ہوئی لاشیں اور تڑپتا ہوا وجود ہماری غیرت اور ملی اتحاد کے لیے ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے اور ہم بظاہر اپنے کو بے دست و پا محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس بے دست و پائی کے ماحول میں بھی ہم نے اپنے اسلام سے، چاہے ہم کتنے ہی گناہگار کیوں، کتنے ہی مجرم کیوں نہ ہو، کتنے ہی خطاکار کیوں نہ ہو، نہ بے وفائی کا تصور کیا ہے اور نہ تصور کر سکتے ہیں.
بے شک بے شک.
اب چونکہ یہ ایک بہت ہی واضح حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ دباؤ کے اس ماحول میں، ڈپریشن کی اس کیفیت میں بھی اسلام ایک آفاقی قوت بن کے ابھر رہا ہے.
بے شک. سبحان اللہ.
اور صرف مسلم سرزمینوں پر نہیں بلکہ غیر مسلم سرزمینوں پہ اپنی سطوتوں کے پرچم لہرا رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسلام کو اتنا بدنام کر دیا جائے، مسلمانوں کا چہرہ اس قدر اگلی طور پہ پینٹ کیا جائے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں، مگر ایسا کرنے والے شاید یہ محسوس نہیں کرتے کہ انسان کی زندگی میں ایک ذوق تجسس رکھا گیا ہے،
سبحان اللہ،
ایک جذبہ تلاش رکھا گیا ہے، تحقیق فطرت انسانی کا ایک شعوری اور لاشعوری عمل ہے. جو لوگ بالارادہ تحقیق کرتے ہیں وہ اس عمل سے شعوری طور پہ گزرتے ہیں، لیکن جو بالارادہ تحقیق نہیں کرتے وہ بھی تحقیق کرتے، وہ اس عمل سے لاشعوری طور پہ گزرتے ہیں. ایک بچہ جب کسی چیز کی تلاش کرتا ہے تو بالارادہ نہیں کرتا، کبھی کبھی اس کی فطرت، اس کی جبلت، اس کے اندر کا پوشیدہ جذبہ تجسس کسی چیز کی تلاش میں اسے مجبور کرتا ہے اور وہ اسے پا لیتا ہے. وہی بچہ انسان کی زندگی میں بڑھاپے تک موجود رہتا ہے. شاید آپ جانتے ہوں گے اور آپ واقف ہوں گے کہ انسان کے اندر موجود بچپنا کبھی مرتا نہیں ہے، وہ ہر وقت موجود رہتا ہے. اس لیے ہر بڑے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کا اندر کا بچہ اس سے کوئی بچپنے والی حرکت نہ کرا لے. اور کبھی کبھی ایسا جب ہوتا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اتنے بڑے آدمی نے اتنی چھوٹی بات کیسے کر دی، لیکن تعجب نہیں ہونا چاہیے، بچپنا ہے موجود، وہ فنا نہیں ہوتا ہے، وہ ارتقا کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے. ایک بیج اگر پودا بن جائے، پودا اور درخت بن جائے، درخت پھل دینے لگے تو بیج مرتا نہیں ہے بلکہ ہر پھل کے اندر نمایاں ہوتا ہے وہ.
بے شک
یہی حال انسان کے بچپنے کا ہے. تو وہ ذوق تجسس جو بچپنے میں رکھ دیا گیا ہے انسان کی فطرت میں، وہ تلاش جو ایک بچے کو ہوتی ہے وہ ہمیشہ موجود رہتی ہے. تو اگر کسی قوم کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ قوم ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، یہ پسمادہ ہے، بیک ورڈ ہے، یہ خوخار ہے، عورتوں پہ ظلم کرنے والی ہے، طبقاتیت کو باضابطہ موقع دینے والی ہے، رنگ و رسم کا امتیاز برپا کرنے والی ہے، فقہی اختلافات کے ذریعے سے آپس میں لڑنے والی ہے، باضابطہ کتابیں لکھی گئی ہیں بمبئی کی سرزمین پر، یہ اس لیے کیا جائے تاکہ مسلمانوں سے لوگوں کو نفرت ہو جائے، تو یقیناً دنیا کا ایک دانشور طبقہ اس کا جذبہ تلاش و جستجو یہ ضرور چاہے گا کہ ہم مسلمان کا اصل چہرہ دیکھیں.
بے شک.
اور جب اس کے اوپر اس کا اصل چہرہ بے نقاب ہو جائے گا تو وہ اسلام قبول کر لے گا.
سبحان اللہ.
پروپیگنڈے کے اس ماحول میں جبکہ میڈیا اور دنیا کی دوسری طاقتیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اسلام اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. یورپ کی مساجد اور امریکہ کی مساجدوں کی رپورٹ یہ ہے کہ جب سے میڈیا نے صرف اسلام کو نشانہ بنایا ہے، وہ لوگ جو اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں انہی کے بچے، انہی کی بیٹیاں اسلام کے آغوش میں تیزی کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں.
سبحان اللہ.
میرے عزیز، یہ بڑا خوشگوار پہلو ہے ان حادثات کا جو ہمارے سامنے، لیکن یہ اسلام کی سچائی ہے جو لوگوں کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہی ہے. یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کی بڑی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت پر پروپیگنڈے کا پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بے نقاب ہوتی ہے تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے آدمی کثرت انوار سے حیران ہو جائے.
سبحان اللہ.
کچھ یہ کیفیت ہو جاتی ہے, وہ متحیر ہوتا ہے کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے, کتنا پاکیزہ مذہب ہے اور کتنا مقدس مذہب ہے. اب آئیے میں بتاؤں کہ آج اسلام پر جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ ہے اسلام کی جبر پسندی کا, جبریت کا. الزام یہ ہے کہ اسلام طاقت کے ذریعے سے پھیلا ہے اور طاقت کے ذریعے سے اپنی بات منوانے کی بات کرتا ہے. پہلے صرف یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور آج اسے بڑا خوخار لفظ دے دیا گیا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے. اس پر اتنی محنت کی گئی ہے, اس قدر کوشش کی گئی ہے کہ دنیا یہ باور کر لے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ شاید خوخار پیدا ہوتا ہے اور تلوار لے کے پیدا ہوتا ہے ماں کے بدن سے. ایک مسلمان کا تصور یہ کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے تلوار لہرائے ہوئے اور جو بھی سامنے آتا ہے اسے قدر کرتا چلا جاتا ہے. یہ تصور آج سے نہیں, یہ صدیوں سے پیش کیا جا رہا ہے. صلاح الدین ایوبی کے مارکے سے لے کر کے اور آج تک ہزاروں بار اسے دہرایا گیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. میں کہتا ہوں, میں تمہارے اس دعوے کو تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, مگر لوہے کی تلوار سے نہیں, اخلاق کی تلوار سے,
سبحان اللہ,
کردار کی تلوار سے,
سبحان اللہ,
محبت کی تلوار سے, انسانیت کی تلوار سے. لوہے کی تلوار اڑتی ہے تو کافر کٹا کرتا ہے اور اخلاق کی تلوار اڑتی ہے تو کفر کٹا کرتا ہے اور لوگوں کو زندگی مل جاتی ہے. شاید تم نے اس بے نیام تلوار کو دیکھا نہیں اور محسوس نہیں کیا ہے. مسلمان تو جبر کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. صحائف آسمانی میں اور دنیا کے اپنے مظلومہ صحائف میں تنہا اللہ کی مقدس کتاب قرآن وہ کتاب ہے جس نے برملا اعلان فرمایا ہے اور قانون دیا ہے, لا اکراہ فی الدین. اسلام میں جبر نہیں ہے, سختی نہیں ہے. قد تبین رشد من الغی, ہدایت اور گمراہی یہ دونوں واضح ہو گئے. جسے چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے اور جسے چاہے گمراہی کا راستہ اختیار کرے. اسلام مکمل اختیار کا مذہب ہے.
بے شک
ہر مسلمان دنیا کے ہر بسنے والے کو اختیار دیتا ہے قرآن کی روشنی میں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے لیے طریقہ کار منتخب کرے. اور یہ کیوں نہ دے, انسان تو دراصل اسی لیے ممتاز ہے ساری کائنات میں کہ اسے فری ول اور اختیار دیا گیا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی بندگی کرتی, ذرہ ذرہ اللہ کو مانتا ہے, مگر اپنے ارادہ و اختیار کی بنیاد پر نہیں. زمین کے ذرے سے لے کے آسمان کے ستارے تک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, مگر اس لیے کہ وہ اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, وہ اس کے لیے مجبور ہیں. انسان کو آزادی دی گئی کہ تم اپنے طور پر بغاوت کا راستہ اختیار کرو یا اطاعت کا راستہ اختیار کرو, انحراف کا راستہ اختیار کرو یا تابعداری کا راستہ اختیار کرو. تو جب اللہ جو اسلام کو نازل کرنے والا ہے, اسلام کو پسند فرمانے والا ہے, جب وہ اپنے تمام بندوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے مجھے مانو یا نہ مانو, یہ اختیار دیا گیا نہیں دیا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو جانوروں, درختوں اور پہاڑوں اور دریاؤں اور سمندروں اور ستاروں کی طرح سے ہم بھی ان کے سامنے مجبور جھکتے. لیکن یہ فری ول جو انسان کو دیا گیا ہے, یہ اختیار جو انسان کو دیا گیا ہے, یہی اختیار اسے کائنات کی دوسری طاقتوں سے ممتاز کرتا ہے, دوسری حیثیت سے ممتاز کرتا ہے. اسی اختیار کی بنیاد پر انسان ان تمام عظمتوں کا حامل ہے جسے ہم عظمت انسانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. انسان اگر اللہ کے بخشے ہوئے اختیار کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اس کے سر پہ تاج کرامت رکھا جاتا ہے.
بے شک
احسن تقویم کے لقب سے نوازا جاتا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کے بھیجا جاتا ہے اسے، لیکن وہی انسان جب اللہ کے قانون سے انحراف کرتا ہے تو اسفل السافلین کی حیثیت سے متعارف کرایا جاتا ہے، ہم کلانا میں بل ہم ابل، وہ جانوروں کی طرح سے بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر، جو کائنات میں اپنی حقیقت سے ناشنا ہو جائیں۔ تو جو خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، جو رب العالمین ہے، قادر مطلق ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ نہیں ہل سکتا، جب اس نے اپنے بندوں کو فری ول دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو اس کے بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پہ جبر کریں۔
بے شک
یہ اختیار تو اللہ کی جانب سے بخشا ہوا ہے۔ اس لیے اسلام کی تاریخ میں کوئی بھی تصور جبر نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتاؤں کہ ایک چرچ کے رہنما سے میری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے اس سے کہا کہ جتنا ہم نے آپ کا احترام کیا ہے، کم از کم اتنا ہی احترام ہم بھی چاہتے ہیں۔ پورے 1400 سالہ لٹریچر میں اسلام کے ایک جملہ ایسا دکھا دیجئے جس میں حضرت عیسیٰ، جناب مریم کی توہین کی گئی ہو۔ پورے 1400 سالہ لٹریچر میں ایک جملہ آپ دکھا دیں، ایون ون سنگل سینٹینس آپ دکھائیں۔ توہین تو توہین ہے، ہم نے تو جناب عیسیٰ کا دفاع کیا ہے، جناب مریم کی فتو آبرو کا دفاع کیا ہے۔ قرآن نازل نہ ہوتا تو آج جناب عیسیٰ کے بہت سے جوہر پیغمبرانہ پوشیدہ ہوتے۔ وہ قرآن ہے جو ان کے معجزات کا اقرار کر رہا ہے، وہ قرآن ہے جو انہیں مسیحا بنا کے پیش کر رہا ہے، وہ قرآن ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ قرآن ہے جو گہوارے میں ان کے تکلم کا قائل ہے، وہ قرآن ہے جو مہد اور کہل دونوں میں ان کی گویائی کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مہد میں تو اس لیے کہ کلام کیا ہے، اور کہل میں اس لیے کہ جوانی میں اٹھا دیے گئے ہیں، آئیں گے بوڑھے ہوں گے پھر کلام کریں گے، یہ ان کی آمد کی دلیل ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ قرآن ہے جس نے حضرت مریم کے نام پر ایک پوری سورت نازل کر کے مریم پاک پر لگائے ہوئے یہودیوں کے الزام کو نہ صرف یہ کہ پاک و صاف بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا، الزام کو دور کیا، بلکہ مریم عذرہ کو ایک عظیم ترین خاتون اور ایک پیغمبر کی ماں کی حیثیت سے پیش کیا، جو محراب میں عبادت کرتی ہے اور محراب الہی میں پرورش پاتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ کا پیغمبر زکریا جن کی تربیت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
سبحان اللہ،
خود یہ حقائق انجیل کے اندر موجود نہیں ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے، آپ پڑھیے، یہ حقیقتیں صرف قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ قرآن ہے جو باضابطہ طور پر عیسائیت کے بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا تھا، بعد میں لوگوں نے اپنی مرضی سے جو ترمیم کر لی ہے، قرآن اس کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن ہے جو حضرت عیسیٰ کے خاندان کے حوالے سے ایک پوری سورت اپنے اندر رکھتا ہے، جسے سورہ آل عمران یا فیملی آف عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سورہ مریم ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ بنو اسرائیل ہے، ان تمام سورتوں میں پیغمبران بنو اسرائیل اور بالخصوص جناب عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی اہم مقام متعین کیا گیا ہے، اہم حیثیت انہیں دی گئی ہے، انہیں کہیں روح اللہ کہا گیا ہے، کہیں کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔
سبحان اللہ،
میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جن کے پیغمبر کو روح اللہ کہنا کہتے ہیں، کلمۃ اللہ کہتے ہیں، ہمارا یہ اخلاقی مطالبہ ہے کہ وہ بھی ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہی رائے رکھے۔
سبحان اللہ، بہت خوب۔
اگر یہ رائے نہیں بھی رکھتے ہیں تو کم از کم اخلاقی طور پر انہیں ایک عظیم انسان ماننے کے لیے تیار تو ہو جائے، مگر یہ ظلم اور جبر ہے، یہ تاریخ کی بہت بڑی ہی بہت بڑا خطرناک ریکارڈ ہے کہ جو اسلام تمام پیغمبروں کا احترام کرنا سکھاتا ہے، اس اسلام کے پیغمبر کے خلاف ہزاروں کتابیں مستشرقین نے بھی لکھی ہیں اور چرچ کے رہنماؤں نے بھی لکھی ہیں، اور کوئی ایسا الزام نہیں چھوڑا ہے انہوں نے جو نبی کی زندگی پہ نہ لگایا جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم محبتیں دے رہے ہیں تو محبتیں وصولنا ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ ہم نے پوری دنیا کو محبت دیا ہے، قرآن نے پوری دنیا سے محبت کرنے کا سلیقہ دیا ہے، قرآن نے تمام انبیاء کرام کے احترام کو باضابطہ ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آپ اگر اللہ کی مقدس کتاب پڑھیں تو انبیاء کرام کے تذکرے بھی ہیں، مگر مطالبہ یہ ہے کہ جن کے تذکرے نہیں ہیں اگر وہ بھی نبی ہیں تو ان کا بھی احترام کرو. مجموعی طور پہ ہر نبی پہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے, اور اگر تمامی انبیاء میں سے کسی ایک پر بھی ایمان ہم نہیں لاتے کسی ایک پر, تو یہ ایک کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے.
بے شک بے شک.
امام آل فاضل بریلوی نے بڑی وضاحت کے ساتھ رد قادیانیت میں جو کتاب لکھی ہے اس میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ قادیانی اگر کچھ اور نہ کرتا, نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا, صرف جناب مسیح کی نبوت کا انکار کر دیتا تو یہ بھی اس کے کافی ہونے کے لیے کافی تھا.
بے شک بے شک.
اس لیے کہ ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے.
بے شک.
آپ اندازہ فرمائے قرآن کتنا عظیم مذہب ہے, ہم نے کتنا احترام دیا ہے دنیا کی قوموں کو, ہم نے کتنی انسانیت کا برتاؤ کیا ہے دنیا کی قوموں کے ساتھ. آج بھی یہ چیلنج ہے کہ اسلام کے لٹریچر میں ایک کلمہ تم ایسا نہیں دکھا سکتے ہو جو دنیا کے کسی رہنما, کسی قائد یا کسی پیغمبر کے خلاف ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے باوجود یہ کہا جائے کہ اسلام جبر کا مذہب ہے, اسلام تشدد کی بات کرتا ہے, اسلام ایسا اور ویسا مذہب ہے, اور مسلسل قرآن عظیم کو بنیاد بنا کر کے کتابیں لکھی جائیں, میرے عزیز ساتھی اور دوستو, اسلام نے اگر کبھی حکم دیا ہے کہ تم اپنا دفاع کرو تو یہ دفاع ہر انسان کا اخلاقی, جمہوری اور مدنی حق ہے. انسان تو انسان ہے, آپ کسی جانور پہ بھی پتھر اٹھائیں تو شاید وہ بھی بھونکنے کی کوشش کرے گا. یہ وہ حق ہے جسے اسلام نے استعمال کیا ہے اور جسے صبح قیامت تک استعمال کیا جائے گا. لیکن ظلم کا کوئی ہاتھ مسلمان اٹھائے کسی انسان پر, یہ تو مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. میرے عزیز ساتھی اور دوستو, پیغمبر اسلام کیسے رحمت للعالمین ہے, ان کا جائزہ لینا ہو تو ان کی سیرت مقدسہ کو دیکھو, ان کی سیرت طیبہ کو پڑھو, دیکھو کہ وہ کائنات کی ہر شے سے محبت کو اسلام کا ایک بنیادی مطالبہ بنا کے پیش فرماتے اور خود اپنی سیرت سے اسے ثابت کرتے. عالم یہ ہے کہ اگر رسول پاک کی نگاہوں کے سامنے کسی چڑیا کا گھونسلہ بھی اجاڑ دیا جائے تو میں سنا ہوگا کہ حضور گزر رہے ہیں, صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہے, ایک نخلستان میں کھجوروں کے باغ میں قیام ہوتا ہے, صحابہ نے دیکھا کہ کھجوروں کی شاخوں پر پرندوں کے گھونسلے ہیں. ایذا کے خیال سے نہیں, صحابہ ایذا رسانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, اس خیال سے کہ اس کے نیچے قافلے ٹھہریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر سے گندگی گرے, انہوں نے چند گھونسلوں کو اجاڑ دیا. حضور رحمت عالم اتنے بے قرار ہوئے کہ فرمایا تم نے پرندوں کے گھونسلوں کو اجاڑ دیا ہے, کیا تمہارے دل میں یہ خوف پیدا نہیں ہوا کہ اللہ تمہارے گھر کو اجاڑ دے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, جو پیغمبر جانوروں کے حق کا خیال رکھتے ہوں وہ انسانوں کے خلاف ظلم کا ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دیں گے, یہ ناممکنات میں سے ہے. یا ان کی ماننے والی قوم ظلم اور جبر کی طرف بڑھے گی یا کبھی نہیں ہوگا. ہم دنیا کی جس آبادی میں رہے ہیں ہم نے مکمل طور پر وہاں غیر مسلموں کا مکمل طور پر احترام کیا ہے, اگر ہم اقلیت میں رہے ہیں تو بھی احترام کیا ہے, اور اگر ہم حکمراں رہے ہیں تو بھی احترام کیا ہے.
سبحان اللہ. بے شک.
میں آپ کو مثال دوں, سیدنا عمر فاروق نے بیت المقدس کو فتح کیا مگر تلوار سے نہیں, اخلاق سے فتح کیا ہے. بیت المقدس جو آج مسلمانوں کے لیے خاک و خون میں تڑپانے والی زمین بن گیا ہے, بیت المقدس جہاں ہمارے ننے ننے بچوں کی لاش ہے ہر روز قبروں میں اٹھائی جاتی ہیں اور دفن کی جاتی ہیں, جہاں اسرائیل اپنے جارحانہ عزائم سے ایک پوری قوم کو ختم کر دینا چاہتا ہے, میرے عزیز وہ بیت المقدس کسی جنگجوئی کی بنیاد پہ فتح نہیں ہوا ہے. اسلام نے کہیں بھی کسی بھی مقام پر کوئی حملہ فتح ممالک کی نیت سے یا اس فتح آرادی کی نیت سے نہیں کیا ہے. میرے عزیز بیت المقدس کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کے چرچ کے رہنماؤں نے کہا تھا کہ اگر ہم پیغمبر اسلام کے خلیفہ عمر فاروق کو دیکھ لیں تو ممکن ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں, اس لیے کہ ہم نے انجیل میں ان کو پڑھا ہے. سبحان اللہ,
سبحان اللہ.
انجیل میں کس کو پڑھا ہے؟ عمر فاروق کو پڑھا ہے, اور یقیناً پڑھا ہوگا. قرآن خود کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
قرآن نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه, حضور اور ان کے رفقا, حضور اور وہ لوگ جن کو حضور سے شرف معیت حاصل ہے, حضور اور وہ جنہیں قرآن ماہو کے لقب سے یاد کر رہا ہے, یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, بہت عظیم لوگ ہیں. اور ان کی عظمتوں کا تذکرہ قرآن ہی میں نہیں ہے, انجیل میں بھی ہے اور توریت میں بھی ہے.
بے شک
تو قرآن تو نازل ہو چکا تھا, کہا کہ اگر ہم پیغمبر اسلام کے خلیفہ کو دیکھ لیں تو ہم یہ شہر بغیر کسی جنگ کے آپ کے حوالے کر دیں گے. اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق نے مدینے سے سفر کیا, یہ سفر بھی بڑا تاریخی تھا, آپ تھے اور آپ کا غلام تھا, دونوں ساتھ سفر کر رہے تھے. وہ ذات سفر کر رہی تھی کہ جس کی عظمت کردار کے سامنے قیصر و کسرا لرزہ بر اندام تھے, جس نے دنیا کی دو سپر پاورز کو نبی کی تعلیمات کے حوالے سے اپنی بارگاہ میں جھکنے پہ مجبور کیا تھا.
سبحان اللہ.
طاقت استعمال کر کے نہیں, یاد رکھیے گا, وہ جناب ہمارے فاروق سفر کر رہے ہیں کہ جن کا غلغلہ دنیا کی ہر ایوان میں تھا, جن کا نام دنیا کی ہر سوسائٹی میں تھا, وہ سفر کر رہے ہیں. تو ایک اونٹ ہے سفر کے لیے, اس اونٹ پر کبھی غلام سوار ہوتے ہیں تو خلیفہ عمر نکیل تھامے ہوئے, اور کبھی خلیفہ سوار ہوتے ہیں تو غلام نکیل تھامے ہوئے. انسانی مساوات کا ایسا کوئی تصور آپ نے دیکھا ہے؟ خیبر المسلمین جو مستقبل قریب میں دنیا کے تین بر اعظموں پر قبضہ کرنے والا ہو, جس کی حکومت یورپ اور ایشیا اور افریقہ تک پھیلنے والی ہو, وہ اس طرح سادہ انداز سے سفر کرے. اور جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام اونٹ پر سوار تھا اور خلیفۃ المسلمین نے نکیل تھام رکھی تھی. مسلمانوں میں غلبلہ غلغلہ تھا, امیر المومنین آ رہے ہیں, امیر المومنین آ رہے ہیں, مگر عیسائی کو کوئی امیر المومنین نظر نہیں آ رہا تھا. وہ تو اس خیال میں تھے کہ جس طرح سے رومن تاجدار, رومی بادشاہ زرق برق لباس, مرصع جواہرات کا تاج پہنے ہوئے, سونے میں ڈوبے ہوئے اور ہزاروں تلواروں کے سائے میں آتے ہیں, ایسے ہی مدینے کا تاجدار بھی آ رہا ہوگا. لیکن یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, یہاں ایک اونٹ تھا اور اس کا کوئی سوار تھا, ایک اونٹ تھا اس کی رکیل تھامے ہوئی کوئی دوسرا انسان تھا. پوچھا کہاں امیر المومنین ہے تمہارے؟ فرمایا کہ وہ جو اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے غلام ہیں, اور وہ جو نکیل تھامے ہوئے وہ امیر المومنین ہیں.
سبحان اللہ, بہت خوب.
اتنا سننا تھا کہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اسلام کی عظمت اور انسانیت کے احترام کے تصور نے انہیں سرنگو کر دیا, اور بے ساختہ بیت المقدس کی چابی سیدھا عمر فاروق کے قدموں میں ڈال دی گئی.
سبحان اللہ.
یہ بیت المقدس ہم نے یہودیوں سے نہیں چھینا ہے کہ انہیں واپس کرنے کا مطالبہ ہم سے کیا جائے, یہ بیت المقدس ہم نے جنگ سے حاصل نہیں کیا ہے کہ ہمارے اوپر طاقت کا الزام ہو, یہ بیت المقدس توریت اور انجیل کے مطابق مسیحیوں نے خود ہمارے حوالے کیا ہے. میرے عزیز ساتھی اور دوستو, یہ ہے وہ تاریخ. اور جب وہاں جاتے تو تمام عیسائیوں کو مکمل تحفظ مل جاتا ہے, جس تحفظ کا تصور وہ رومن امپائر اور دوسری قوموں کے زمانے میں کر بھی نہیں کر سکتے تھے. انہیں تمام حقوق شہریت مل جاتے ہیں, ان کے چرچ آزاد ہوتے ہیں, ان کی عبادت گاہیں آزاد ہوتی ہیں, اور یہ کہا جاتا اب ہم آ گئے ہیں, تم آرام سے سو, تمہاری آبرو اور زندگی پر اگر کوئی ہاتھ اٹھا تو اسلام اس ہاتھ کو کبھی اس کے شانے کے ساتھ گوارا نہیں کرے گا, موجود رہ جائے. ہم محافظ ہیں, ہر دین کے محافظ ہیں, ہر مذہب کے محافظ ہیں, ہر قوم کے محافظ ہیں, ہر طبقے کے محافظ ہیں. ہمارا یہ روڑ رہا ہے, ہمارا یہ طرز عمل رہا ہے. اسلام اگر پھیلا ہے تو اپنی اخلاقی قوت کی بنیاد پہ پھیلا ہے, اپنی اخلاقی طاقت کی بنیاد پہ پھیلا ہے, قرآن عظیم کی سچائیوں کی بنیاد پہ پھیلا ہے. قوم پروپیگنڈے کے ذریعے سے
ہمارے چہرے کو مس کر سکتے ہو مگر کائنات کی وہ سچائیاں جو قرآن کی شکل میں، احادیث مصطفیٰ کی شکل میں اور نظام دین کی شکل میں ہیں، ان کا راستہ کب تک روکو گے تم؟ یاد رکھو، کسی سیل رواں کا راستہ روکنے کے لیے بند باندھا جاتا ہے، کسی دریا کو اگر رخ موڑنا چاہو تو بند باندھو گے، لیکن بند باندھنے سے پہلے اسے کوئی جائز راستہ دینا ہوگا۔ اگر تم نے دریا پہ بند باندھا اور اسے جائز راستہ نہیں دیا تو وہ دریا تمہاری آبادیوں کو بہا لے جائے گا۔ تم اسلام پر بند باندھنا چاہتے ہو، تم اس مقدس مذہب کو جو سرتاسر پیار اور محبت ہے اس کے سیل روا کو روکنا چاہتے ہو، آگاہ ہو جاؤ، اگر تم نے اسلام کے لیے فطری اور جائز راستہ نہیں دیا تو یہ دریا تمہاری آبادیوں کو بہا لے جائے گا اور تمہارا اپنا وجود خود خطرے میں ہوگا۔ اسلام ایک ناقابل شکست طاقت ہے، اپنی سچائیوں کی بنیاد پر، اپنے سیالیت کی بنیاد پر، اپنی بے پناہ فطری جاذبیتوں اور صلاحیتوں کی بنیاد پر۔ اس کا موقع نہیں ہے کہ میں دوسرے نظام ہائے باطل اور اسلام کے درمیان میں موازنہ کروں، یہ خود ایک مستقل فکر ہے کہ اسلام نیچر سے کتنا قریب ہے، فطرت سے کتنا قریب ہے۔ کیوں لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ایک نوجوان جس کی عمر بمشکل 18 سال کی ہوگی، وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھے مسلمان کر لیجئے۔ میں ہمیشہ جب کوئی اس نیت سے آتا ہے تو اس سے پوچھتا ہوں، کس نے مشورہ دیا ہے، کیوں قبول کر رہے ہو، کوئی دنیاوی خواہش تو اس کے پیچھے نہیں؟ میں نے کہا کہ تم کیوں اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہو، یہ کنورژن کیوں ہو رہا ہے، کیوں کنورٹ ہونا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس لفظ کو استعمال کریں میرے لیے، کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں یہ کنورژن ہے، میں کنورٹ ہو رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے اسلام کو اپنی زندگی میں دریافت کیا ہے۔ آئی ڈسکورڈ اسلام ان مائی نیچر، ان مائی انر فیلنگ۔ میں مسلمان تو پیدا ہی ہوا تھا، کنورژن تو کہیں اور ہوا تھا، میں سچائی کی طرف آ رہا ہوں، میں حق کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ایک 18 سال بچہ جس کا نام زکریہ رکھا گیا تھا، یہ اس کا جواب تھا۔ ایک 18 سالہ بچے کے کی زندگی میں اگر اسلام کا حسن بے نقاب ہو جائے تو اپنے کو پیدائشی مسلمان ماننے پہ مجبور ہوتا ہے، اور یہ سرکار نے فرمایا تھا، کل مولود یولد علی فطرت اسلامیہ، ہر پیدا ہونے والا اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام نظام فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام زندگی کے تمام فطری تقاضوں کی مکمل تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے، مکمل جائز راہیں فراہم کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام اگر پھیل رہا ہے تو اپنی سچائی کی بنیاد پر، سچائی کے اس سیلاب کو، سچائی کے اس آفتاب کو دھول ڈال کر کے تم نہ بجھا سکتے ہو نہ اس کی روشنی کا راستہ روک سکتے ہو۔ میرے عزیز ساتھیو، اس لیے یہ چیلنج جو ہمارے سامنے ہے، یہ ہے تو بڑا دشوار کہ دنیا ہمارے خلاف نہ معلوم کیا کیا باتیں کر رہی ہے، ہمارے بچے بھی کبھی کبھی احساس شرمندگی محسوس کرتے ہیں، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، خبردار، کسی بھی مرحلے میں اس کمپلیکس کا شکار ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تم اس لیے ہو جاتے ہو کہ تم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، تم نے رسول اللہ کے نظام زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، تم نے سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی رحمت للعالمین کی ان عظمتوں کو نہیں دیکھا ہے جس سے قومیں اور دنیا کی تمام آبادیاں آسودہ ہوتی رہی۔ اگر تم اسلام کو پڑھتے، تم نے سیرت رسول کا مطالعہ کیا ہوتا، تم نے نبی اکرم کی زندگی کو پازیٹو انداز سے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کی ہوتی، تو آج نہ تم مرعوب ہوتے اور نہ کسی احساس کہتری کا شکار ہوتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو، کوئی بات تو ہے کہ پوری دنیا ہمارے خلاف لگی ہوئی ہے، کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیا ہمارا کوئی ملک کسی دوسری زمین پہ بمباری کر رہا ہے؟ کیا ہماری کوئی آبادی کسی دوسری آبادی پہ جبر کر رہی ہے؟ میں اس الزام کو نہیں مانتا کہ مسلمان جبر کا قائل ہے کسی بھی، اور اگر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں،
وقت ختم ہو گیا ہے, چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہم اسلام کی سچائی کا مطالعہ کریں, اسلام کی سچائی کو اپنے اوپر نافذ کریں, قرآن پڑھیں اور قرآن کے سانچے میں ڈھل جائیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری زندگی چلتی پھرتی تصویر ہوگی اسلام کی, اور دنیا کے تمام اعتراضات کا خود بخود جواب ہوگی. اس لیے میرے ساتھی اور میرے دوستو, آپ مسلمان بنیں, چھوڑ دیں دنیا کو کیا کہہ رہی ہے اپنے آپ کے بارے میں. ایسے مسلمان بنیں کہ دنیا کا ہر انسان آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے, آپ کی زندگی خود پروپیگنڈے کو جواب بن جائے. اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن دیا تھا اور ان کی زندگیوں میں قرآن بنا دیا تھا. آپ دنیا میں 100 کروڑ سے زیادہ ہیں, 100 کروڑ افراد ہیں. اگر آپ مسلمان بن جائیں تو دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی ہے جو لائبریریوں میں ہیں, مگر 100 کروڑ قرآن جو سڑکوں پہ چل رہے ہیں ان سے نگاہیں نہیں بند کر سکتی ہے. وہ مارے نا الا البلاغ.